और मिन जुमला कुरान की ज़रूरतों के एक ये अमर भी था कि जो इख्तलाफ हज़रत मसीह की नस्बत यहूद और नसारा में वाक़े था उसको दूर करें। सो कुरान शरीफ ने इन सब झगड़ों का फ़ैसला किया, जैसा कि कुरान शरीफ की ये आयत या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़ियों का इलैया आले इमरान 56 इसी झगड़े के फ़ैसले के लिए है। क्योंकि यहूदी लोग ये ख्याल करते थे कि नसारा का नबी यानी मसीह सलीब पर खींचा गया, इसलिए मुवाफिक हुक्म तौरात के वो लानती हुआ और उसका रफा नहीं हुआ। और यह दलील उसके काजिब होने की है। और ईसाइयों का यह ख्याल था कि लानती तो हुआ मगर हमारे लिए और बाद इसके लानत जाती रही और रफा हो गया और खुदा ने अपने दाहने हाथ उसको बिठा लिया। अब इस आयत ने यह फैसला किया कि रफा बिला तवक्कुफ हुआ ना यहूदियों के इज़ाम पर दायमी लानत हुई जो हमेशा के लिए रफा इल्लाह से माने है, और ना नसारा के जोम पर चंद रोज़ लानत रही और फिर रफा इल्लाह हुआ बल्कि वफात के साथ ही रफा इल्लाह हो गया। और इन्हीं आयात में खुदा ताला ने यह भी समझा दिया कि यह रफा तौरात के अहकाम के मुखालिफ नहीं, क्योंकि तौरात का हुक्म अदम रफा और लानत इस हालत में है कि जब कोई सलीब पर मारा जाए, मगर सिर्फ सलीब के छूने या सलीब पर कुछ ऐसी तकलीफ उठाने से जो मौत की हद तक नहीं पहुँचती लानत लाजिम नहीं आती और ना अदम रफा लाजिम आता है। क्योंकि तौरात का मंशा यह है कि सलीब खुदा ताला की तरफ से जराइम पेशा की मौत का ज़रिया है। बस जो शख्स सलीब पर मर गया वो मुजरिमाना मौत मरा जो लानती मौत है, लेकिन मसीह सलीब पर नहीं मरा और उसको खुदा ने सलीब की मौत से बचा लिया, बल्कि जैसा कि उसने कहा था कि मेरी हालत यूनस से मुशाबे है ऐसा ही हुआ। न यूनस मछली के पेट में मरा न यसू सलीब के पेट पर, और उसकी दुआ इली इली लिमा सबक्तानी सुनी गई। अगर मरता तो पैलातूस पर भी ज़रूर वबाल आता, क्योंकि फरिश्ते ने पैलातूस की जोरू को यह खबर दी थी कि अगर यसू मर गया तो याद रख कि तुम पर वबाल आएगा, मगर पैलातूस पर कोई वबाल ना आया। और यह भी यसू के ज़िंदा रहने की एक निशानी है कि उसकी हड्डियाँ सलीब के वक्त नहीं तोड़ी गईं, और सलीब पर से उतारने के बाद छेदने से खून भी निकला, और उसने हवारियों को सलीब के बाद अपने ज़ख्म दिखलाए, और जाहिर है कि नई ज़िंदगी के साथ ज़ख्मों का होना मुमकिन ना था। बस इससे साबित हुआ कि यसू सलीब पर नहीं मरा, इसलिए लानती भी नहीं हुआ, और बिलाशुबा उसने पाक वफात पाई और खुदा के तमाम पाक रसूलों की तरह मौत के बाद वो भी खुदा की तरफ उठाया गया। और बमोजिब वादा इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़ियों का इलैया उसका खुदा की तरफ रफा हुआ। अगर वो सलीब पर मरता तो अपने कौल से खुद झूठा ठहरता, क्योंकि इस सूरत में यूनुस के साथ उसकी कुछ भी मुशाबहत ना होती। सो यही झगड़ा मसीह के बारे में यहूद और नसारा में चला आता था, जिसको आखिर कुरान शरीफ ने फैसला किया। फिर अभी तक नसारा कहते हैं कि कुरान के उतरने की क्या ज़रूरत थी। ऐ नादानों और दिलों के अंधों, कुरान कामिल तौहीद लाया, कुरान ने अक्ल और नकल को मिलाकर दिखलाया, कुरान ने तौहीद को कमाल तक पहुंचाया, कुरान ने तौहीद और सिफात बारी पर दलाइल कायम किए और खुदा ताला की हस्ती का सबूत अकली नकली दलाइल से दिया, और कशफी तौर पर भी दलाइल कायम किए। और वो मज़हब जो पहले किस्सा कहानी के रंग में चला आता था उसको इल्मी रंग में दिखलाया, और हर एक अकीदे को हिकमत का जामा पहनाया, और वह सिलसिला मारिफ दीनिया का जो गैर मुकम्मल था उसको कमाल तक पहुंचाया, और यसू की गर्दन पर से लानत का तौक उतारा और उसके मरफू और सच्चा नबी होने की शहादत दी। तो क्या इस कदर फैज़ रसानी के साथ अभी कुरान की ज़रूरत साबित ना हुई? ये याद रहे कि कुरान ने बड़ी सफाई से अपनी ज़रूरत साबित की है। कुरान साफ कहता है एलमु अन्नल्लाह युहयिल अर्ज़ा बादा मौतिहा, अलहदीद 18, यानी इस बात को जान लो कि ज़मीन मर गई थी और अब खुदा नए सिरे उसको ज़िंदा करने लगा है। तारीख शहादत देती है कि कुरान के ज़माना कुर्ब नज़ूल में हर एक कौम ने अपना चाल चलन बिगाड़ा हुआ था। पादरी फंडल मुसन्निफ मीज़ानुल हक बावजूद इस कदर तासुब के जो उसके रगोरेशे में भरा हुआ था, मीज़ानुल हक में साफ गवाही देता है कि कुरान के नज़ूल के ज़माने में यहूद व नसारा का चाल चलन बिगड़ा हुआ था और उनकी हालतें ख़राब हो रही थीं, और कुरान का आना उनके लिए एक तंबीह थी, मगर इस नादान ने बावजूद के ये तो इकरार किया کہ قرآن اس وقت آیا جبکہ یہود و نصارہ کا چال و چلن بہت خراب ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ جھوٹا عذر پیش کر دیا کہ خدا تعالیٰ کو ایک جھوٹا نبی بھیج کر یہود و نصارہ کو متنبع کرنا منظور تھا۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ پر تہمت ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کی طرف یہ خراب عادت منسوب کر سکتے ہیں۔ اس نے لوگوں کو گمراہی اور بدچلنی میں پا کر یہ تدبیر سوچی کہ اور بھی گمراہی کے سامان ان کے لیے میسر کریں اور کروڑہا بندگان خدا کو اپنے ہاتھ سے تباہی میں ڈالیں۔ کیا غلبہ شدائد اور مصائب کے وقت خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں یہی عادت اس کی ثابت ہوتی ہے؟ افسوس کہ یہ لوگ دنیا سے محبت کر کے کیسے آفتاب پر تھوک رہے ہیں۔ ایک ناچیز انسان کو خدا بھی کہتے ہیں اور پھر ملعون بھی، اور اس عظیم الشان نبی کے وجود سے انکار کر رہے ہیں کہ جو ایسے وقت میں آیا جبکہ نو انسان مردہ کی طرح ہو رہی تھی، اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن کی ضرورت کیا تھی۔ اے غافلو اور دلوں کے اندھو، قرآن جیسے ضلالت کے طوفان کے وقت میں آیا ہے، کوئی نبی ایسے وقت میں نہیں آیا۔ اس نے دنیا کو اندھا پایا اور روشنی بخشی، اور گمراہ پایا اور ہدایت دی، اور مردہ پایا اور جان عطا فرمائی، تو کیا ابھی ضرورت ثابت ہونے میں کچھ کسر رہ گئی؟ اور اگر یہ کہو کہ توحید تو پہلے بھی موجود تھی، قرآن نے نئی چیز کون سی دی، تو اس سے اور بھی تمہاری عقل پر رونا آتا ہے۔ میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ توحید پہلی کتابوں میں ناقص طور پر تھی، اور تم ہرگز ثابت نہیں کر سکتے کہ کامل تھی۔ ماں سوا اس کے توحید دلوں سے بکلی گم ہو گئی تھی، قرآن نے اس توحید کو پھر یاد دلایا اور اس کو کمال تک پہنچایا۔ قرآن کا نام اس لیے ذکر ہے کہ وہ یاد دلانے والا ہے۔ ذرا آنکھ کھول کر سوچو کہ کیا توریت نے جو کچھ توحید کے بارے میں بیان کیا تھا وہ ایک ایسی نئی بات تھی جو پہلے نبیوں کو اس کی خبر نہیں تھی؟ کیا یہ سچ نہیں کہ سب سے پہلے آدم کو، اور پھر شیس اور نوح اور ابراہیم اور دوسرے رسولوں کو جو موسیٰ سے پہلے آئے توحید کی تعلیم ملی تھی؟ بس یہ توریت پر بھی اعتراض ہے کہ اس نے نئی چیز کون سی پیش کی۔ اے کج دل قوم، خدا روز روز نیا نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ کے وقت میں وہی خدا تھا جو آدم اور شیس اور نوح اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف کے وقت میں تھا، اور توریت نے وہی توحید کے بارے میں بیان کیا جو پہلے نبی کرتے آئے۔ اب اگر یہ سوال ہو کہ کیوں توریت نے اسی پرانی توحید کا ذکر کیا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ خدا کی ہستی اور وحدانیت کا مسئلہ توریت سے شروع نہیں ہوا بلکہ قدیم سے چلا آتا ہے۔ ہاں، بعض زمانوں میں ترک عمل کی وجہ سے اکثر لوگوں کی نظر میں حقیر اور ذلیل ضرور ہوتا رہا ہے۔ بس خدا کی کتابوں اور خدا کے نبیوں کا یہ کام تھا کہ وہ ایسے وقتوں میں آتے رہے ہیں کہ جب اس مسئلہ توحید پر لوگوں کی توجہ کم رہ گئی ہو، اور طرح طرح کے شرکوں میں وہ مبتلا ہو گئے ہوں۔ یہی مسئلہ دنیا میں ہزاروں دفعہ سیکل ہوا، اور ہزاروں دفعہ پھر زنگ خوردہ کی طرح ہو کر لوگوں کی نظروں سے چھپ گیا، اور جب چھپ گیا تو پھر خدا نے اپنے کسی بندے کو بھیجا تا نئے سرے اس کو روشن کر کے دکھلائے۔ اسی طرح دنیا میں کبھی ظلمت کبھی نور غالب آتا رہا، اور ہر ایک نبی کی شناخت کا یہ نہایت اعلیٰ درجہ کا معیار ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس وقت آیا اور کس قدر اصلاح اس کے ہاتھ سے ظہور میں آئی۔ چاہیے کہ حق طلبی کی راہ سے اسی بات کو سوچیں، اور شریروں اور متعصب لوگوں کے پرخیانت اقوال کی طرف توجہ نہ کریں، اور ایک صاف نظر لے کر کسی نبی کے حالات کو دیکھیں کہ اس نے ظہور فرما کر اس زمانے کے لوگوں کو کس حالت میں پایا، اور پھر اس نے لوگوں کے عقائد اور چال چلن میں کیا تبدیلی کر کے دکھلائی، تو اس سے ضرور پتہ لگ جائے گا کہ کون نبی اشد ضرورت کے وقت آیا اور کون اس سے کم تر۔ نبی کی ضرورت گناہگاروں کے لیے بعین ہی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ طبیب کی ضرورت بیماروں کے لیے، اور جیسا کہ بیماروں کی کثرت ایک طبیب کو چاہتی ہے، ایسا ہی گناہگاروں کی کثرت ایک مصلح کو۔ اب اگر کوئی اس قاعدہ کو ذہن میں رکھ کر عرب کی تاریخ پر نظر ڈالے کہ عرب کے باشندے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے کیا تھے اور پھر کیا ہو گئے، تو بلا شبہ وہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت قدسی اور تاثیر قوی اور افاظہ برکات میں سب نبیوں سے اول درجہ پر سمجھے گا۔ اور اسی بنا پر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی ضرورت کو دوسری تمام کتابوں اور نبیوں کی ضرورت سے بدیہی ثبوت یقین کرے گا۔ مثلا یسوع نے دنیا میں آ کر دنیا کی کس ضرورت کو پورا کیا، اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ اس نے کوئی ضرورت پوری کی؟ کیا یہودیوں کے اخلاق اور عادات اور ایمان میں کوئی بھاری تبدیلی کر دی، یا اپنے حواریوں کو تزکیہ نفس میں کمال تک پہنچا دیا؟ بلکہ ان پاک اصلاحوں میں سے کچھ بھی ثابت نہیں، اور اگر کچھ ثابت ہے تو صرف یہی کہ چند آدمی تما اور لالچ سے بھرے ہوئے اس کے ساتھ ہو گئے، اور انجام کار انہوں نے بڑی قابل شرم بے وفائیاں دکھلائیں۔ اور اگر یسوع نے خودکشی کی تو میں اس سے زیادہ ہرگز تسلیم نہیں کروں گا کہ ایک ایسی بے وقوفی کی حرکت اس سے صادر ہوئی جس سے اس کی انسانیت اور عقل پر ہمیشہ کے لیے داغ لگ گیا۔ ایسی حرکت جس کو انسانی قوانین بھی ہمیشہ جرائم کے نیچے داخل کرتے ہیں، کیا کسی عقل مند سے صادر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس ہم پوچھتے ہیں کہ یسوع نے کیا سکھلایا اور کیا دیا؟ کیا وہ لعنتی قربانی جس کا عقل اور انصاف کے نزدیک کوئی بھی نتیجہ معلوم نہیں ہوتا؟ یاد رہے کہ انجیل کی تعلیم میں کوئی نئی خوبی نہیں، بلکہ یہ سب تعلیم تورات میں پائی جاتی ہے، اور اس کا ایک بڑا حصہ یہودیوں کی کتاب تالموت میں اب تک موجود ہے، اور یہودی فاضل اب تک روتے ہیں کہ ہماری پاک کتابوں سے یہ فکرے چرائے گئے ہیں۔ چنانچہ حال میں جو ایک فاضل یہودی کی کتاب میرے پاس آئی ہے، اس نے اسی بات کا ثبوت دینے کے لیے کئی ورق لکھے ہیں اور بڑے زور سے اسناد پیش کیے ہیں کہ یہ فقرات کہاں کہاں سے چرائے گئے۔ میں نے یہ کتابیں صرف میاں سراج الدین کے لیے منگوائی تھیں، مگر ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ دیکھنے سے پہلے چلے گئے۔ محقق عیسائی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ درحقیقت انجیل یہودیوں کی کتابوں کے ان مضامین کا ایک خلاصہ ہے جو حضرت مسیح کو پسند آئی، لیکن بالآخر یہ کہتے ہیں کہ مسیح کے دنیا میں آنے سے یہ غرض نہیں تھی کہ کوئی نئی تعلیم لائے، بلکہ اصل مطلب تو اپنے وجود کی قربانی دینا تھا، یعنی وہی لعنتی قربانی جس کے بار بار کے ذکر سے میں اس رسالے کو پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ غرض عیسائیوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ شریعت تورات تک مکمل ہو چکی، اس لیے یسوع کوئی شریعت لے کر نہیں آیا، بلکہ نجات دینے کی سامان لے کر آیا، اور قرآن نے ناحق پھر ایسی شریعت کی بنیاد ڈال دی جو پہلے مکمل ہو چکی تھی۔ یہی دھوکہ عیسائیوں کے ایمان کو کھا گیا ہے۔ مگر یاد رہے کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ چونکہ انسان سہو و نسیان سے مرکب ہے، اور نوئے انسان میں خدا کے احکام عملی طور پر ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے ہمیشہ نئے یاد دلانے والے اور قوت دینے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن قرآن شریف انہی دو ضرورتوں کی وجہ سے نازل نہیں ہوا، بلکہ وہ پہلی تعلیموں کا درحقیقت متمم اور مکمل ہے۔ مثلاً تورات کا زور حالات موجودہ کے لحاظ سے زیادہ تر قصاص پر ہے، اور انجیل کا زور حالات موجودہ کے لحاظ سے عفو اور صبر اور درگزر پر ہے، اور قرآن ان دونوں صورتوں میں محل شناسی کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسا ہی ہر ایک باب میں تورات افراد کی طرف گئی ہے اور انجیل تفرید کی طرف، اور قرآن شریف وسط کی تعلیم کرتا اور محل اور موقع کا سبق دیتا ہے۔ گو نفس تعلیم تینوں کتابوں کا ایک ہی ہے، مگر کسی نے کسی پہلو کو شد و مد کے ساتھ بیان کیا، اور کسی نے کسی پہلو کو، اور کسی نے فطرت انسانی کے لحاظ سے درمیانہ راہ لیا جو طریق تعلیم قرآن ہے، اور چونکہ محل اور موقع کا لحاظ رکھنا یہی حکمت ہے، سو اس حکمت کو صرف قرآن شریف نے سکھلایا ہے۔ تو رایت ایک بہودہ سختی کی طرف کھینچ رہی ہے۔ حاشیہ، یہ سختی اور نرمی اپنے اپنے زمانے اور قوم کی موجودہ حالت کے لحاظ سے مناسب تعلیم تھی، مگر حقیقی تعلیم نہیں تھی جو قابل ترک نہ ہو۔ منہو، اور انجیل ایک بہودہ عفو پر زور دے رہی ہے، اور قرآن شریف وقت شناسی کی تاکید کرتا ہے۔ پس جس طرح پستان میں آ کر خون دودھ بن جاتا ہے، اسی طرح تورات اور انجیل کے احکام قرآن میں آ کر حکمت بن گئے ہیں۔ اگر قرآن شریف نہ آیا ہوتا تو توریت اور انجیل اس اندھے کی تیر کی طرح ہوتی کہ کبھی ایک آدھ دفعہ نشانہ پر لگ گیا اور 100 دفعہ خطا گیا۔ غرض شریعت قصوں کے طور پر توریت سے آئی اور مثالوں کی طرح انجیل سے ظاہر ہوئی، اور حکمت کے پیرایہ میں قرآن شریف سے حق اور حقیقت کے طالبوں کو ملی۔